السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. سب سے پہلے ہم اپنے تمام سامعین کو، ناظرین کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ آج یہاں عید منائی جا رہی ہے. اور پہلی خبر بھی میرے پاس یہی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول نے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مقدس مہینے رمضان کے مکمل ہونے کے بعد مسلمان فکر اور عبادت کے ساتھ عید الفطر مناتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ تہوار سب کے لیے امن اور خوشیاں لے کر آئے. وہ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ خدا کی بے شمار عنایات، محبت، عفو اور خیر کا احساس کریں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 27 جون کو پاکستان کے دورے کا اعلان کیا ہے. پاکستان نے امریکی پاسپورٹ رکھنے والے سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو 5 سالہ ویزا دینے کا اعلان کر دیا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید توسیع کر دے گا. اور بنو کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں رکن قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما علی وزیر کو عدالتی ریمانڈ پر سینٹرل جیل پشاور منتقل کر دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو برطانیہ کے دورے پر ہیں، وزیر اعظم تھریسا مے سے باہمی تجارت کے فروغ پر مذاکرات کیے ہیں. اس دوران لندن بھر میں ٹرمپ کے دورے کے خلاف احتجاج جاری ہے. ایران کے معروف وکیل کو ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کی غرض سے سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر چینل چلانے پر 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور شمالی آسٹریلیا کے ایک ہوٹل میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھی 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 27 جون کو پاکستان کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے. افغان صدر اشرف غنی نے یہ اعلان منگل کو عید الفطر کے موقع پر قوم سے خطاب کے دوران کیا. دنیا کے بعض دیگر ملکوں کی طرح افغانستان میں بھی عید الفطر آج منائی گئی. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق عید الفطر کے موقع پر صدر اشرف غنی نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان سے اپنی ملاقات میں پاکستان کا دورہ کرنے پر اتفاق کیا تھا. صدر غنی نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دورہ مثبت ثابت ہوگا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی کی شدید ترین قلت ہے، اور تقریباً 2 کروڑ کراچی کے شہریوں اور شہر کی اقتصادی سرگرمیوں کے لیے درکار پانی کی طلب دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن دستیاب پانی کم ہو رہا ہے. کراچی شہر میں پانی کی کمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہر کا ہر دوسرا شخص پانی کی کمی کا شکار ہے. سن 2018 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 1.90 کروڑ سے زائد ہے. گزشتہ 19 سالوں سے شہر کی آبادی میں سالانہ اوسطاً 2.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 13 سال سے شہر میں پانی کی فراہمی میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیے جانے کے معاملے پر پاکستان کے صدر عارف علوی کو ایک اور خط لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف حکومت کی طرف سے میڈیا پر کردار کشی کی مہم شروع کر دی گئی ہے. 5 صفحات پر مشتمل یہ دوسرا خط ہے جو صدر عارف علوی کو 1 ہفتے کے دوران لکھا گیا ہے. اس سے قبل جسٹس فائز عیسیٰ نے صدر کو اپنے خلاف دائر ریفرنس کی بابت جاننے کے لیے خط لکھا تھا کہ انہیں میڈیا کے ذریعے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے، لیکن انہیں اس ریفرنس کی کاپی نہیں بھیجوائی گئی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسے پیر کے روز پشاور میں پرامن احتجاجیوں پر پولیس کے ہاتھوں ہوئے تشدد پر تشویش ہے. اپنے ایک بیان میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسے پشاور کے علاقے حیات آباد میں افطار سے تھوڑا پہلے پی ٹی ایم کے مظاہرین پر پولیس کے حملے پر تشویش ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے سابقہ دور حکومت میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں، یہاں تک کہ پلوامہ حملے اور فضائی کاروائیوں کے سبب دونوں ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ اس دوران پاکستان بھارت سے مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ تصفیہ طلب امور کو حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات کا آغاز کیا جائے، لیکن بھارت اپنے اس موقف پر قائم رہا کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ بھارت میں جاری پارلیمانی انتخابی مہم کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر نریندر مودی دوبارہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت کی تجدید کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ نریندر مودی کی کامیابی پر سب سے پہلے عمران خان نے ہی مبارکباد پیش کی تھی۔ اب جبکہ مودی کی قیادت میں ایک بار پھر بی جے پی کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو کیا مودی پاکستان سے متعلق اپنی سابقہ پالیسی میں کوئی نرمی لائیں گے؟ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بار مودی عالمی سطح پر اپنی شبیہ بہتر بنانے کی کوشش میں بھارت کی پاکستان پالیسی پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے منگل کے روز لندن میں بات چیت کی ہے، جس میں دونوں لیڈروں نے باہمی تجارت کے فروغ پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر تاجروں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک ایک بہت اچھے اور شفاف معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس دورے میں آج دیر گئے پرنس چارلس اور ان کی بیوی کمیلا کی طرف سے دیے گئے ایک عشائیے میں شرکت کریں گے۔ اس دوران لندن بھر میں ٹرمپ کے دورے کے خلاف احتجاج جاری ہے، مظاہرین نے کدبے اٹھائے ہوئے ہیں جن پر ٹرمپ مخالف نعرے درج ہیں۔ ایران کے ایک معروف وکیل کو ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کی غرض سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر چینل چلانے پر 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایران کی انقلابی عدالت نے امیر سالار داؤدی کو ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے اور عہدیداروں کی توہین کرنے کے جرم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اسے 111 کروڑوں کی بھی سزا سنائی ہے۔ شمالی آسٹریلیا کے ایک ہوٹل میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز اس واقعے میں مسلح شخص نے مہمانوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ شمالی علاقے کی پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ڈاروین کے تجارتی مرکز میں ایک 45 سالہ شخص نے پامز ہوٹل میں شارٹ گن سے فائرنگ کی۔ پولیس نے بعد میں اس مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا لیکن مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اور ورلڈ کپ کا 7واں میچ افغانستان اور سری لنکا کے درمیان ویلز اسٹیڈیم کارڈف میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک سری لنکا کی ٹیم نے 33 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 182 رنز بنائے تھے جب بارش کے سبب میچ روک دیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ کیمرامین تھے فواد الیاس۔ ہمیں فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا اور تھوڑی دیر میں دوسری خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 27 جون کو پاکستان کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ یہ خبر ہم نے آپ کو شروع میں دی تھی۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل نے ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے۔
خبر سائیں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق عید الفطر کے موقع پر صدر اشرف غنی نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ہونے والی ملاقات میں پاکستان کا دورہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دورہ مثبت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ جمعے کو سعودی عرب میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور افغان امن و مصالحت کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی اور عوامی سطح پر رابطوں کو مؤثر بنانے کا موقع ملے گا۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ کابل اسلام آباد پر افغان طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرتا رہا ہے جسے اسلام آباد مسترد کرتا ہے۔ تاہم حال ہی میں پاکستان نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت پر آمادہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے جسے امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد بحال کرنے میں مدد ملے گی۔
تو میرے خیال میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشرف غنی صاحب کی بھی یہ کوشش ہے کہ تو افغانستان میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کافی غیر مستحکم ہے، اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے ایک جز اس کا یہ بھی ہے کہ پاکستان سے تعلقات اچھے ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان سے جس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں امریکن حکومت کے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا رول ادا کریں۔
تجزیہ کار طلعت مسعود کا مزید کہنا ہے کہ دوسری طرف اسلام آباد بھی کابل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔
میرے خیال میں یہ بھی تجزیہ ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغان حکومت سے بھی تعلقات کو بہتر کیا جائے، تو یہ دونوں طرف سے یہ خواہش ہے اور یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ کس حد تک آگے بڑھے گی دیکھنا ہے، اور پھر اس بہت کچھ اس پر بھی انحصار ہے کہ کس قسم کی بارڈر مینجمنٹ کی جاتی ہے اور پھر پیس پروسیس جو ہے وہ کس رخ میں آگے بڑھتا ہے۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت کیا ہے جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بار پھر خطے اور دیگر ملکوں کے دورے پر ہیں۔ حالیہ مہینوں میں خلیلزاد طالبان نمائندوں کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متعدد بار ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد جلیل نے اسلام آباد سے ایک اور رپورٹ بھی بھیجی ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ حکومت پاکستان افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید توسیع کر دے گی جو 30 جون 2019 کو ختم ہو رہی ہے۔ یہ بات یو این ایچ سی آر کے ترجمان قیصر آفریدی نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو کے دوران کہی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک اور رپورٹ۔
مہاجرین سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے ترجمان قیصر آفریدی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مقیم رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، اور ان کے بقول حکومت پاکستان مہاجرین کے بارے میں اپنی نئی پالیسی مرتب کرے گی۔ اس کے لیے عالمی ادارہ حکومت پاکستان سے رابطے میں ہے۔
تقریباً کوئی 14 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈز ہیں یہ پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان کی جو پی او آر کارڈ کی ویلیڈیٹی ہے وہ جون میں ختم ہونے والی ہے، 30 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس میں ایکسٹینشن دی تھی، تو ابھی جو ہے گورنمنٹ اس حوالے سے ایک پالیسی مرتب کرے گی، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ہم نیگوسیشن میں ہیں، تو ابھی جو ہے جون کے ماہ میں تو یہ فردر جو ہے وہ ایکسٹینشن ان کو ملے گی۔
قیصر افریدی کا مزید کہنا ہے کہ معمول کے مطابق ہر سال موسم سرما میں دسمبر سے افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کا عمل روک دیا جاتا ہے جو دوبارہ یکم مارچ سے شروع ہوتا ہے۔
جو بھی افغان مہاجرین جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو ہمارے والنٹری ریپیٹریشن سینٹر ہے، ایک نوشہرہ میں، ایک کوئٹہ میں، تو یہ لوگ جب جاتے ہیں تو ہم نادرا کا بھی سیٹ اپ وہاں پہ ہوتا ہے، تو ان کو ہم ڈی رجسٹر کرتے ہیں۔ نادرا اپنے سسٹم سے ان کو ڈی رجسٹر کرتا ہے، ان کا جو ریفیوجی کا اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ لوگ، ان کو ایک فارم ملتا ہے، والنٹری ریٹرن فارم ہوتا ہے، وہ ان کو ملتا ہے۔ جب یہ لوگ افغانستان جاتے ہیں تو ہمارے وہاں پہ انکیشمنٹ سینٹرز ہیں افغانستان میں، قندھار میں ہیں، کابل میں ہیں اور ننگرہار میں، تو وہاں پہ ان کو $200 دیے جاتے ہیں، پر ہیڈ ان کو $200 دیے جاتے ہیں۔
یو این ایچ سی آر کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ حال ہی میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ جن افغان مہاجرین کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے وہ پاکستان کے کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔
کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے اور ہم نے اپریشیٹ بھی کیا، ویلکم کیا اس ڈیسیجن کو۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے ایک ڈیسیجن لیا تھا، تو ابھی جو ہے اسٹیٹ بینک نے بھی جو ہے تمام بینکوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں جن کے پاس پی او آر کارڈز ہیں، پروف آف رجسٹریشن کارڈز ہیں، اور وہ اس کی بھی ایک ویلیڈیٹی ہے، تو ویلڈ پی او آر کارڈ جو ہے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کسی بھی برانچ میں۔ تو یہ ہے کہ اس پہ ابھی بہت سے لوگوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں مختلف بینک میں۔
یو این ایچ سی آر کے اعداد و شمار کے مطابق 2002 سے لے کر اب تک 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 50,000 سے زائد افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس گئے تھے۔ دوسری طرف حال ہی میں پاکستان کے وزیر مملکت براہ سرحدی امور شہر یار آفریدی نے کہا تھا کہ پاکستان حکومت افغان مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی، اور ان کے بقول حکومت افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے لیے سہولت فراہم کرتی رہے گی۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا آ رہا ہے، اور رواں سال مہاجرین کی پاکستان میں سکونت کے 40 سال مکمل ہو جائیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بنو کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے رکن قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما علی وزیر کو عدالتی ریمانڈ پر سینٹرل جیل پشاور منتقل کر دیا ہے۔ علی وزیر اور ان کے 5 ساتھیوں کو 26 مئی کو شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر مبینہ حملے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما علی وزیر کو منگل کے روز خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر بنو کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے استغاثہ کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتی ہوئی علی وزیر کو پشاور کے سینٹرل جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ علی وزیر کو 8 روز قبل 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی تکمیل پر عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ علی وزیر پچھلے 26 مئی کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل میں سیکورٹی فورسز اور پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں کے درمیان ہونے والے جھڑپ میں 5 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس جھڑپ میں مجموعی طور پر حکام نے ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 13 افراد کے مرنے اور 30 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ جھڑپ کے بعد حکام نے ممبران قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں پر سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کرنے کا الزام لگوا کر ان کے خلاف انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ جھڑپ کے دوران محسن داوڑ نے اہم ساتھیوں سمیت گرفتاری سے جان بچا کر اسی روز شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ پہنچ کر ایک احتجاجی دھرنا شروع کیا تھا، جو 4 دن بعد مقامی قبائلی عمائدین کی طرف سے جرگہ کی اپیل پر ختم کر دیا گیا تھا، اور 30 مئی کو محسن داوڑ نے بنو ہی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو کر از خود گرفتاری پیش کی تھی۔ محسن داوڑ سے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کے تحت قانون نافذ کرنے والے ادارے 26 مئی کو ہونے والے جھڑپ کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں ہونے والے جھڑپ کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور شمالی وزیرستان کے رہنماؤں پر مشتمل جرگہ اراکین نے 1 روز قبل پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور کور کمانڈر پشاور سے بات چیت کی ہے، اور تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پچھتر سال قبل ہزاروں امریکی فوجی ڈی ڈے میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے تھے، جب اتحادی فورسز نے برطانیہ سے انگلش چینل عبور کیا تاکہ جرمنی کے قبضے والے فرانس میں نارمنڈی کے ساحلوں سے داخل ہوا جا سکے۔ انہیں سخت متشدد مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ آپریشن، جسے آپریشن اوور لارڈ کا نام دیا گیا، آخر کامیاب رہا اور نازی جرمنی کو 11 ماہ بعد شکست ہوئی۔ کئی ایک سابق فوجی اس کامیابی کے دن کے موقع پر نارمنڈی کے ساحلوں پر پہنچے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجویل ریاست ٹینیسی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق فوجی سے تفصیل لی گفتگو کر رہے تھے جو اس لڑائی میں 3 بار زخمی ہوئے. اس کی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی اسد حسن نے.
رسل پکٹ 19 سال کے تھے جب وہ 116 انفینٹری ریجیمنٹ کا حصہ تھے. آج وقت ان کے چہرے پر گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے لیکن ان کا عزم آج بھی جوان ہے. پیر کے روز اوماہا بیچ پر دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والے فوجیوں کا ایک گروپ جنگ عظیم کو یاد کرنے یہاں پہنچا تھا. ان میں سے 3 ویٹرنز ایسے بھی تھے جنہوں نے جون 6, 1944 میں ڈی ڈے لینڈنگ کی پہلی لڑائی میں حصہ لیا تھا. رسل پکٹ بتاتے ہیں ہمارے لوگوں نے اس بیچ پر اس طرح سے بم نہیں برسایا جیسے کہ ان سے توقع کی جا رہی تھی. ہمارے پاس چھپنے کے لیے بس کچھ خندقیں تھیں. ہم جیسے ضروری تحفظ کے بغیر حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے. میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ گولی لگ سکتی تھی. چند قدموں پر کھڑی ہماری کشتی اس وقت تباہ ہو گئی جب ہم اس کے بالکل پاس تھے. جب میری آنکھ کھلی تو میں ریت پر گرا پڑا تھا اور میرے پاؤں پانی میں تھے. میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھیں. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرح اس حالت سے دوچار ہوا. ڈی ڈے پر اتحادیوں کے 4,000 فوجی مارے گئے تھے. جرمنی کے بھی 4,000 سے 9,000 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع تھی. رسل پکٹ کی جان ایک لنگر انداز ہونے والے بیڑے نے بچائی جس نے انہیں سمندر سے باہر نکالا. ایک بار پھر رسل کے الفاظ. انہوں نے مجھے اور 4 دیگر زخمیوں کو اٹھایا. ایک زخمی کا تو کندھا اڑ چکا تھا اور وہ جہاز میں واپس آتے ہوئے مر گیا. مجھے جہاز میں واپس انگلینڈ لایا گیا. جب تک انگلینڈ پہنچا میں چلنے کے قابل ہو گیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں اسی جہاز پر صرف 6 دن کے بعد واپس جنگ کے میدان میں پہنچ گیا تھا اور وردی میں تھا. اس وقت تک اپنی فوجوں کے ساتھ رہا جب نارمینڈی کے قصبے سینٹ لو پر ہم نے کنٹرول حاصل نہیں کر لیا. میں یہاں پھر زخمی ہوا اور دوبارہ انگلینڈ لے جایا گیا. 21 دن بعد انگلینڈ میں رہا اور پھر واپس جنگ کے لیے پہنچا. انہوں نے مجھے نارمینڈی کے قصبے بریسٹ میں بھیجا. ستمبر کے آخری دن تھے اور اس کے 2 دن بعد بریسٹ میں مزاحمت ختم ہوگی. جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے مجھے اسٹریچر پر اٹھایا اس بار بھی اور اس دفعہ اس قدر زخمی تھا کہ پھر واپس نہ آ سکا. رسل پکٹ کو جون 1945 میں ریاست ٹینیسی واپس بھجوایا گیا. ان کے کئی فوجی بھائی کبھی گھروں کو واپس نہیں جا سکے تھے. رسل انہیں یاد کرتے ہیں. آپ یقین کریں یا نہیں میں کئی بار اپنی یادوں کو بھولنا چاہتا ہوں. اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہوں جو اس وقت مارے گئے اور یہاں ان قبروں میں دفن ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سے دوست تھے. میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیسے محسوس کرتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں نارمینڈی میں موجود ہوں اور یہ میرا آخری پھیرا ہو سکتا ہے. تقریباً 35 امریکی سابق فوجی ڈی ڈے کے موقع پر نارمینڈی پہنچے ہیں. ان کے ساتھ ان کے درجنوں اتحادی فوجی بھی یہاں موجود ہیں جن کا تعلق برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں سے ہے. ہر سال ڈی ڈے کے دن سابق فوجیوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. ان فوجیوں کے گزر جانے سے ان ساحلوں پر اس لڑائی کے عینی شاہدین سے دنیا محروم ہو رہی ہے جس نے 75 سال قبل تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا. ہنری رجول کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور نارمنڈی کے محاذ پر جانے والے ایک سابق فوجی نے زیر تربیت سپاہیوں کو اپنی کہانی سنائی تاکہ وہ جنگ اور قربانی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے کیون این ناکس کی رپورٹ جو مبشر زیدی نے تیار کی ہے شبیر جیلانی کی آواز میں سنتے ہیں.
6 جون 1944 کو نارمنڈی پر اتحادی افواج کی یلغار تاریخ میں سمندری راستے سے سب سے بڑی کارروائی ہے. رات کو 24,000 فوجی ہوائی جہازوں سے اترے جبکہ اگلی صبح امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے 156,000 فوجی 5 ساحلوں پر پہنچ گئے. 93 سالہ جارج چیامپا ان میں سے ایک تھے. صبح بخیر. آپ لوگ سب زیر تربیت جونیئر افسر ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ چیامپا ان ساحلوں پر 1 سال تعینات رہے. انہوں نے مستقبل کے فوجیوں کو اپنی روداد سنائی. میرا کام قبروں کی تفصیل لکھنا تھا. یہ اصطلاح فوجیوں کی لاشوں کو جمع کرنے سے متعلق ہے، امریکی اور جرمن فوجی. اور یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ عارضی قبرستان کی عارضی قبر میں ان کے درست طریقے سے تدفین ہو گئی ہے. یہ تھے چیامپا کے الفاظ. اس حملے میں ہلاک ہوئے 93,000 افراد کو اب مستقل طور پر نارمنڈی کے ساحل کے قریب قبرستان میں دفن کیا جا چکا ہے۔ جارج چیامپا نے وہ دن یاد کیا جب ان ہلاکتوں نے انہیں توڑ دیا تھا اور وہ رو پڑے تھے۔ چیامپا جنگ کے بعد گھر واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے تجربات کے بارے میں بات نہیں کی۔ آپ اپنے اہل خانہ کو ان خوفناک حالات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے جن سے آپ گزرے ہوں۔ صرف یہی نہیں، آپ ان لاکھوں لوگوں میں سے ایک ہوں جو دوسری عالمی جنگ میں اس صورتحال سے گزرے ہوں۔ چنانچہ یہ ایسی کہانی نہیں کہ کوئی پوچھے پھر کیا ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں آپ سے بھی برا تجربہ ہوا، جیسے وہ لوگ جو مارے گئے، جو لوگ معذور ہوئے، جو اپنے ہاتھ پاؤں کھو بیٹھے۔ یہ تھے چیامپا کے الفاظ۔ ان جیسے دوسری عالمی جنگ میں بچ جانے والے سابق فوجی ان نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہیں جو فوج میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ فوج میں زندگی کس قدر دشوار ہو سکتی ہے۔ میں ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران 1,60,00,000 امریکیوں نے فوج میں خدمات انجام دی، ان میں سے 500,000 اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ پارکنسنز کے مرض کا علم 200 سال پہلے ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا۔ اس مرض میں اعصاب بتدریج انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں، ان میں لچک نہیں رہتی اور یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ حرکات و سکنات میں سستی آ جاتی ہے اور جسم لرزے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بعض اوقات برسوں تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پارکنسن کا شکار ہیں، کیونکہ یہ بیماری دماغ میں اعصابی خلیوں کو بتدریج نقصان پہنچاتی ہے جس سے مرکزی اعصابی نظام متاثر ہونے لگتا ہے، اور اس وجہ سے مرض کی تشخیص میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ مؤثر علاج ممکن نہیں رہتا۔ وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے مطابق ماہر امراضیات سٹیو جنٹلمن اس مرض کے مختلف مرحلوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، ماہر امراضیات سٹیو جنٹلمن کہہ رہے ہیں کہ پارکنسنز کا مرض عام طور پر حرکی مسئلے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ ادراک اور سوجھ بوجھ کے زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں دقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ دماغ کے 6 ایسے حصے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس مرض کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پارکنسن سے دماغ کے اندر وہ عصبی خلیے متاثر ہوتے ہیں جو ڈوپامائن جیسے کیمیکل پیدا کرتے ہیں جو جسم کے لیے پیغام جاری کرتے ہیں، اور جسم مخصوص حرکت کرنے اور اپنی حرکات و سکنات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ جسم کے انحطاط اور تنزل پذیری کی اس صورتحال کو سمجھنے اور اس کی تشخیص کرنے میں بڑی کامیابی کے باوجود ڈاکٹروں کو مرض کی علامات کا علاج کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر مرض کا جلد پتہ چل جائے تو دوا اور فزیکل تھراپی سے مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن پارکنسنز کا جلدی پتہ چلانا ہی ایک مسئلہ ہے۔ پارکنسنز یو کے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ریسرچ ڈیوڈ ڈیکسٹر کہتے ہیں، ڈیوڈ ڈیکسٹر کہتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو مرض کی علامتیں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب آپ تقریباً 80% اعصابی خلیوں سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک دماغ کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پارکنسنز میں صرف حرکی کنٹرول کی علامتوں کا شمار ہی نہیں کیا جاتا بلکہ کئی غیر حرکی عوامل میں موجود ہیں۔ آپ مریض میں مایوسی اور ادراکی عمل میں تنزلی بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بے حد پیچیدہ عارضہ ہے جو مختلف اعصابی حرکات کو متاثر کرتا ہے۔ امپیریل کالج لندن کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے سٹیو جنٹلمن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی دوائیں نہیں ہیں جو اس بیماری کے عمل کو روک سکیں۔ ہم اس کی علامتوں کا علاج کر رہے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے اسی کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امید ہے کہ مزید ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ ساتھ ہم ایسی دوا دریافت کر لیں گے جس سے بیماری میں اضافے کو روکنا ممکن ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے سائنسدانوں کو ایک ایسا طریقہ کار دریافت کرنے کی ضرورت ہے جس سے پارکنسنز کے مریضوں میں بیماری کی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کی شناخت کرنا ممکن ہو سکے۔ بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
تا تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز جو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بھی خبر دی کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی کی شدید قلت ہے. تقریباً 2 کروڑ نفوس پر مشتمل کراچی کے شہریوں اور شہر کی اقتصادی سرگرمیوں کے لیے درکار پانی کی طلب دن بدن بڑھ رہی ہے اور دستیاب پانی کم ہو رہا ہے. شہر کا ہر دوسرا شخص پانی کے مسئلے کا شکار ہے. کراچی میں پانی کی کمی کی وجوہات کیا ہیں اور یہ مسئلہ اس شہر کے باسیوں کے لیے کتنا گمبھیر ہے، اس کے لیے سنتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ جو انہوں نے کراچی سے بھیجی ہے.
48 سالہ فرید احمد گزشتہ 30 سال سے کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں گھر گھر پانی پہنچا کر گزر بسر کرتے ہیں. کراچی کے اس گنجان آباد علاقے کی اونچی عمارتوں میں ایک مدت سے پانی پائپ لائنز کے ذریعے فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث شہری پانی جیسی بنیادی ضرورت خرید کر پینے پر مجبور ہیں.
صحیح آتا بھی نہیں، آیا بھی تو وہ گٹر والا آتا ہے، نہیں تو بند ہی، زیادہ تر بند ہی رہتا ہے. لہٰذا بہت مشکلات ہیں، محلے کو بھی مشکلات ہیں، عام شہریوں کو بھی مشکلات ہیں، اور عام لوگوں بھی بڑی پریشانی ہے.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پانی کی کمی نیا مسئلہ تو نہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سنگین شکل ضرور اختیار کرتا جا رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ کراچی کا ہر دوسرا شہری پانی کی کمی کے مسئلے کا شکار ہے.
ابھی بھی ہم بھرنے کے لیے آئے، پانی جب دیکھا تو نا اس میں گند آ رہا ہے پانی میں، اور نا بالکل پینے کے لیے صاف پانی چاہیے ہوتا نا.
2018 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 1,90,00,000 ہے. گزشتہ 19 برسوں سے اس کی آبادی میں سالانہ اوسطاً 2.4% اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 13 سال سے شہر کو فراہم کیے جانے والے پانی کی مقدار میں اضافہ نہیں کیا گیا، جس کے باعث اب صورتحال یہ ہے کہ شہر کو اس کی ضرورت سے 56% پانی کم فراہم کیا جا رہا ہے. اور اس کا اعتراف کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی کرتے نظر آتے ہیں.
کراچی کے اندر جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ ڈے بائی ڈے بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ کراچی ایک معاشی ہب ہے. کراچی کے اندر جو لاسٹ پروجیکٹ ہوا تھا وہ 2006 میں ہوا تھا، 100 K3 کا 100 MGD پانی آیا تھا. اس کے بعد سے لے کے آج 2019 تک کوئی کراچی کے اندر پانی کی انڈکشن نہیں ہوئی ہے. اس پورے اگر آپ ٹائم کو دیکھیں گے کوئی 13 سال کا یہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس 13 سال میں کوئی پانی کی انڈکشن نہیں ہوئی.
کراچی کو اس وقت 918 ملین گیلن یومیہ پانی کی ضرورت ہے، لیکن دریائے سندھ اور ہب ڈیم دونوں ذرائع سے ملا کر شہر کو 580 ملین گیلن پانی یومیہ فراہم کیا جا رہا ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کراچی کو اضافی پانی فراہمی کے منصوبے K4 پر کام جاری ہے. منصوبے کے تحت شہر کو مجموعی طور پر 650 ملین گیلن پانی یومیہ فراہم کیا جانا ہے، جس کے پہلے مرحلے میں 260 ملین گیلن یومیہ کے لیے کام سست روی کا شکار ہے. منصوبہ 11 سال تاخیر کا شکار پہلے ہی ہو چکا ہے، اور مالیت 15 ارب سے بڑھ کر 75 ارب روپے پاکستانی جا پہنچی ہے. سونے پہ سہاگا یہ کہ شہر کا زیر زمین پانی انسانی استعمال کے لیے مضر صحت قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ شہر میں پانی چوری کر کے مہنگے داموں بیچنے کا کاروبار بھی عروج پر ہے، اور اسے مبینہ طور پر سرکاری سرپرستی حاصل ہے. ماہرین کے مطابق کراچی میں پانی کی کمی کو پورا کرنے، فراہمی کے نظام میں بہتری اور منصفانہ تقسیم، اور شہریوں میں پانی اعتدال سے خرچ کرنے کا شعور اجاگر کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے، ورنہ پانی کے مسائل پر آئے روز شہر میں ہونے والے احتجاج فسادات میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ 2 عشروں کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. صوبے کے مرکزی شہر کوئٹہ اور دیگر چھوٹے شہروں میں عید اور خوشی کے دیگر موقعوں پر پلاسٹک کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے ایک دوسرے پر فائرنگ کی جاتی ہے، جس سے کوئی زخمی تو نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹروں کے بقول ان ہتھیاروں کا چھرا اگر آنکھ میں لگ جائے تو اس کی بینائی ختم ہو سکتی ہے. گزشتہ تقریباً 2.5 برسوں میں 450 بچوں کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس کی تفصیل بتاتے ہیں.
بلوچستان اور ملک کے دیگر صوبوں میں عید الفطر اور خوشی کے دیگر موقعوں پر اکثر اوقات بچے پلاسٹک کے بنے ہوئے پستول سے ایک دوسرے پر فائر کرتے ہیں۔ پلاسٹک کی ان گولیوں سے اگرچہ کوئی زخمی نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اس کا چرہ آنکھ کو لگ جاتا ہے، جس سے آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کے بقول آنکھ کی بینائی ختم ہو سکتی ہے۔ ایلفر آئی اسپتال کوئٹہ میں آنکھوں کے ایک ماہر سرجن ڈاکٹر چاکر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران اساتذہ کرام اور معاشرے کے دیگر سرکردہ افراد سے اپیل کی ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ پلاسٹک کے بنے ہوئے پستول کا استعمال اچھا نہیں ہوتا۔
عید کے دنوں میں یا کوئی خوشی کا تہوار آ جاتا ہے، خوشی منانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جی ہم پٹاخے استعمال کریں، ہم گولیاں چلائیں، ربڑ کی گولیاں چلائیں، لوگوں کو جو نا پانی ان کے اوپر پھینکیں یا ان کو پتھر ماریں۔ بہت ہی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، کسی کا آنکھ پٹا ہوا ہے، کسی کا آنکھ پہ زخم لگا ہوا ہے، کسی کا چرہ اندر گیا ہوا ہے آنکھ کے، وہ پورا زندگی بھر اس کی آنکھ خراب ہو جاتا ہے۔
پلاسٹک سے بنے ہوئے یہ پستول اور دیگر ہتھیار کوئٹہ شہر میں سر عام فروخت ہو رہی ہیں۔ ایک دکاندار امیر محمد کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کے کھلونے، پستول، بندوق اور مشین گن وغیرہ فروخت کرنے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کھلونے بچے کھیلنے کے لیے خریدتے ہیں۔ پستول 150 اور کلاشنکوپ یا مشین گن 800 روپے تک ملتا ہے۔ کوئٹہ شہر میں سرکی روڈ، مسجد روڈ میں اس کی ہول سیل کی مارکیٹ ہیں، وہاں سے کوئی بھی جا کر خرید سکتا ہے، جبکہ شہر میں 50 سے زائد دکاندار یہ چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ تجزیہ نگار جعفر خان ترین نے کلونا نما پلاسٹک کے ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر بچہ لڑک پن تک سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے، اس دوران ہر حمل اس کے ذہن پر ایک نقش چھوڑتا ہے جس کو بعد میں وہ مشکل صورتحال سے نمٹتے وقت دہراتا ہے۔
جب بندوق اس کو دیتے ہیں بظاہر تو وہ کھلونا ہوتا ہے اور بچے کو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ جی میرے پاس تو ایک ایسا کھلونا ہے جس سے لوگ ڈرنے لگے ہیں، تو یہ چیز اس کے لاشعور کا حصہ بنتی ہے۔ آگے جا کے پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میری بات نہیں سنی جاتی تو کیوں نہ میں اس کھلونے سے رجوع کروں جس سے بچپن میں لوگ ڈر رہے ہوتے تھے۔ معاشرے میں تشدد کو ہم غیر شعوری طور پر فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔
ضلع کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ طاہر ظفر عباسی نے رابطہ کرنے پر وی او اے کو بتایا کہ یہ مسئلہ انتظامیہ کے علم میں ہے اور اس سلسلے میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو کاروائی کر رہی ہے۔ ہیلپرز آئی اسپتال کوئٹہ سے حاصل کی جانے والی مصدقہ معلومات کے مطابق صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں خوشی کے موقعوں یا عام دنوں میں استعمال کیے جانے والے پلاسٹک کے بنے ہوئے کھلونوں کے چروں سے 2017 میں 170، 2018 میں 200 اور 2019 کے 5 مہینوں میں 90 زخمی یا متاثرہ لوگ اسپتال لائے گئے، جن میں اکثریت کی بینائی متاثر ہو گئی تھی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
بھارت اور پاکستان کے مابین گزشتہ کچھ برسوں سے جاری کشیدگی بظاہر جوں کی توں ہے اور سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے اپنے پہلے دور حکومت میں پاکستان سے تعلق کے بارے میں ایک سخت پالیسی اپنائے رکھی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بار وہ اپنی پالیسی بدل سکتے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیراعظم نریندر مودی کے سابقہ دور حکومت میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے، یہاں تک کہ پلوامہ حملے اور اس کے بعد فضائی کارروائیوں کے سبب دونوں ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اس دوران پاکستان بھارت سے مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا کہ تصفیہ طلب امور کو حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات کا آغاز کیا جائے، لیکن بھارت اپنے اس موقع پر قائم رہا کہ بات چیت اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، لہذا سرحد پر کشیدگی قائم رہی، سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی رہی اور سیویلین اور افواج کی ہلاکتیں بھی ہوتی رہیں۔ بھارت میں جاری انتخابی مہم کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر نریندر مودی دوبارہ کامیاب ہوتے ہیں تو بات چیت کی تجدید کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ مودی کی کامیابی پر عمران خان نے سب سے پہلے مبارکباد پیش کی، لیکن اب جبکہ نریندر مودی کی قیادت میں ایک بار پھر بی جے پی کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو کیا وزیر اعظم مودی پاکستان کے تعلق سے اپنی سابقہ پالیسی میں کچھ نرمی لائیں گے؟ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بار مودی عالمی سطح پر اپنی شبیہ بہتر بنانے کی کوشش میں پاکستان کے تعلق سے بھارت کی پالیسی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
پرائم منسٹرز کو پرانی باتیں بھول کے گڈ ول لیڈرشپ دکھانا چاہیے، اور میرا اپنا انداز ہے کہ اس بار کے ٹینیور میں پرائم منسٹر مودی اسٹیٹس مین کا رخ اپنائیں گے اور وہ دھیرے دھیرے پاکستان کے ساتھ رشتوں کو نارمل کریں گے، لیکن پاکستان کو اپنی طرف سے ایک چیز تو شو کرنی پڑے گی کہ وہ سچ مچ ٹیررزم کے خلاف ہیں۔
انہوں نے دونوں ملکوں میں بات چیت کے آغاز کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان کو بھی اپنی پالیسی بدلنی چاہیے۔
پچھلی بار بھی پردھان منتری مودی نے جب 2014 میں اوتھ لی تھی تب وہ تلخی بھرا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ بنا کسی پروگرام کے پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان میں اتر گئے تھے بنا ویزا کے، اور مل کر کے نواز شریف صاحب سے واپس آ گئے تھے۔ اس بار بھی وہ ویسا ہی جیسچر کریں گے، پر دونوں ملکوں کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو دہشت پر جو گروپ ہیں، جو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا میں یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہاں بلاسٹ کیا، ہم نے وہاں مارا، ان سارے لوگوں کو کنٹرول پاکستان کو کرنا چاہیے۔
ایک دوسرے تجزیہ کار اے یو آصف کے خیال میں بھارت اور پاکستان کے درمیان دوستانہ اور خیر سگالانہ تعلقات دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہیں، اس سے خطے میں خوشحالی آئے گی اور ترقیاتی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں کو اپنے سابقہ موقف میں لچک پیدا کرتے ہوئے بحالی اعتماد کے اقدامات کرنے چاہیے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تیس سال پہلے آج ہی کے دن چینی حکومت نے بیجنگ کے تیانامن اسکوائر میں طلبا کے احتجاج کو کچلنے کے لیے فوج اور ٹینک بھیجے تھے۔ تب سے اب تک چینی حکومت نے نہ صرف اس پر تشدد کاروائی کی یادیں مٹانے کی منظم کوشش کی ہے، بلکہ سیاسی اصلاحات کے کسی قسم کے مطالبے کو بھی سامنے نہیں آنے دیا۔ سیاسی کارکن اور ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ تیانامن اسکوائر میں اس روز چلائی گئی گولیوں کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ اینا کک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
بیجنگ کے تیانامن اسکوائر میں ٹینک کے سامنے کھڑا ہو جانے والا طالب علم تین دہائیوں سے اس واقعے کی سب سے اہم علامت بنا ہوا ہے۔ 4 جون 1989 کو اس مقام پر چینی کمیونسٹ پارٹی نے لاکھوں افراد کے احتجاج کو کچلا تھا، جس میں بیشتر مظاہرین طالب علم تھے۔ ان لاکھوں مظاہرین میں سے ایک پیکنگ یونیورسٹی کے فینگ جینگ بھی تھے، اور وہ بھی ایک ٹینک کے سامنے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا، زہریلی گیس پھیلی اور میری ایک کلاس فیلو بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے سڑک کے ایک طرف گھسیٹنے کی کوشش کی، تب میں نے دھند میں سے دیکھا کہ ٹینک تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب تک مجھے پتا چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹینک میری ٹانگوں پر سے گزر گیا، لیکن میں چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہوں۔ بہت سے طلباء ٹینکوں کے نیچے کچلے گئے تھے۔ یہ تھے فینگ یانگ کے الفاظ۔ وہ مظاہرہ اور حکومت کی پرتشدد کارروائی کئی مہینوں کی کشیدگی کا نتیجہ تھی۔ اس شام سے پہلے تک چین بھر میں لاکھوں افراد پرامن مظاہرے کر چکے تھے، لیکن اس دن ان کے خلاف شدت کے ساتھ کارروائی شروع ہوئی۔ وہ چین کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، لیکن حکومت کی سینسرشپ کی وجہ سے بہت سے چینی شہریوں کو اس بارے میں زیادہ علم نہیں۔ چی ایگو ایک چینی طالب علم ہے جنہوں نے 1990 میں جنم لیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ تیانامن اسکوائر کے واقعے کے بارے میں ایک دستاویزی فلم دیکھی تھی۔ سچ جاننے کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ ہم نے اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ عام طور پر طلباء بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اس طرح کی چیزوں پر کھلے عام بحث نہیں کرنا چاہتے۔ میرے ہم جماعت طلباء میں ایسا کوئی جذبہ نہیں کہ یہ ملک ان کا ہے۔ یہ تھے چی ایگو کے الفاظ۔ بین الاقوامی برادری اور جلاوطن سیاسی کارکن بار بار چین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 1989 کے قتل عام پر معافی مانگے۔ وہ امریکہ جیسے ملکوں سے بھی کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے تجارت کو استعمال کریں۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اور ٹیگس اس بارے میں کہتے ہیں، ہم مسلسل مطالبہ کرتے رہے ہیں، جیسا کہ بین الاقوامی برادری کے دوسرے ارکان بھی کہتے ہیں کہ ہلاک، گرفتار اور لاپتہ ہو جانے والوں کے بارے میں سرکاری طور پر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. ہمیں اسے بھولنا نہیں چاہیے, وہ ایک مکمل قتل عام تھا. 4 جون سے پہلے چینی حکام نے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو معطل کر دیا جن پر اس قتل کے بارے میں بات کی گئی. کیسنجر انسٹیٹیوٹ کے مائیکل ڈیوس کا کہنا ہے کہ تیانن من واقعے کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرنے پر پابندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی قیادت میں عدم تحفظ بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا, میرا خیال ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے کوئی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے اور جیسے کہ ان کا معاشرہ خوشحال ہو رہا ہے تو نظام حکومت تبدیل کرنے میں زیادہ جمہوری اور زیادہ کھلاپن ہونے میں فائدہ ہے, چنانچہ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شی جن پنگ کی زیر قیادت یہ شواہد واضح ہیں کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کی گرفت میں معمولی سی ڈھیل کو بھی خطرہ سمجھتے ہیں. یہ تھے مائیکل ڈیوس کے الفاظ. چین تیاننمن واقعے کے بارے میں کسی بھی طرح کی یاد منانے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بیرون ملک تقریبات اور ریلیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا اسے ابھی تک نہیں بھولی. ایک تقریب واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہوئی. اس میں تیاننمن مظاہرے میں شریک سابق طالب علم جیان لی جینگ نے کہا, وہ مشن ابھی نامکمل ہے, ہمیں اسے جاری رکھنا ہوگا. ہم یہاں اس جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے دوبارہ پرعزم ہونے کی خاطر یہاں آئے ہیں. یہ تھے جیان لی جینگ کے الفاظ. چینی حکام جب بھی تیاننمن واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اس پر تنقید کرنے سے انکار کرتے ہیں. اس ہفتے سنگاپور میں ایک بین الاقوامی اجلاس میں چینی وزیر دفاع وائی فینگ نے ایک بار پھر سرکاری موقف کو دہرایا کہ اس وقت سیاسی بحران پر قابو پانے کے لیے کریک ڈاؤن درست پالیسی تھی. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے منگل کے روز لندن میں بات چیت کی, جس میں دونوں لیڈروں نے باہمی تجارت کے فروغ پر زور دیا. اس موقع پر تاجروں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک ایک بہت اچھے اور شفاف معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں. صدر ٹرمپ اس دورے میں آج دیر گئے پرنس چارلس اور ان کی بیوی کامیلا کی طرف سے ایک عشائیے میں شرکت کریں گے. اس سے پہلے روز انہوں نے پورا دن ملکہ الزبتھ کے ساتھ بکنگم پیلس میں گزارا, جنہوں نے ان کے اعزاز میں شاہی عشائیے کی میزبانی کی. بہرحال اس میں وہ تنازع بھی شامل رہا جو بریگزٹ بارے میں مسٹر ٹرمپ کے بیان اور لندن کے میئر صادق خان پر امریکی صدر کی نکتہ چینی سے پیدا ہوا ہے. نامہ نگار پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
لندن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سفر ملکہ الزبتھ نے کیا اور اس کے بعد انہوں نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا, جس کے بعد انہوں نے ڈی ڈے کی 75 سال مکمل ہونے کی یادگار تقریبات کے سلسلے میں گمنام سپاہی کی قبر پر پھول چڑھائے. ان کے اس مصروف دن کا خاتمہ شاہی ضیافت کے ساتھ ہوا, جس کے دوران ملکہ الزبتھ نے دونوں ملکوں کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا,
It is not only our security which unites us, but our strong cultural links and shared heritage.
وہ کہہ رہی ہیں, یہ صرف ہماری سیکیورٹی نہیں ہے جو ہمیں متحد کرتی ہے, بلکہ ہمارے مستحکم ثقافتی رشتے اور مشترکہ ورثہ ہے. اس کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا,
To the eternal friendship of our people, the vitality of our nations, and to the long cherished and truly remarkable reign
وہ کہہ رہے ہیں, تمام امریکیوں کی جانب سے میں اس ابدی دوستی کے لیے جام تجویز کرتا ہوں, ہمارے ملکوں کی توانائی اور ہر میجسٹی کوئن کی طویل اور صحیح معنوں میں غیر معمولی فرما روائی کے لیے. سامعین, اس تقریب میں امریکی صدر کے بچوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا. بہرحال اس دھوم دھڑک کے اور استقبال کے ساتھ لندن میں لینڈ کرنے سے پہلے ہی صدر ٹرمپ ایک سفارتی پیچیدگی سے دو چار ہو گئے تھے, جس کی وجہ بریگزٹ کے حساس موضوع پر ان کا بیان تھا, جس میں بورس جانسن اور نائجل فراج کے لیے حمایت کا اظہار تھا, جو امکانی طور پر وزیر اعظم ٹریزا مے کے لیے خجالت کا سبب بن سکتا ہے جو چند دن میں استعفیٰ دینے والی ہیں. اسی طرح مسٹر ٹرمپ نے لندن کے میئر صادق خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. لندن لینڈ کرنے سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی, جس میں انہوں نے لکھا کہ لندن کے میئر کی حیثیت سے ہر طور سے صادق خان کی کارکردگی بدترین رہی ہے اور وہ دورہ کرنے والے امریکہ کے صدر کو سخت و سست باتیں کہہ رہے ہیں جو اب تک برطانیہ کا سب سے اہم اتحادی ہے. انہیں مجھ پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے لندن میں ہونے والے جرائم پر توجہ دینی چاہیے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. ان کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دورے سے ایک روز پہلے میئر صادق خان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی بہت سی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ 1930 یا 1940 کی دہائی کے کسی یورپی ڈکٹیٹر کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے نزدیک ترین اتحادی کے لیڈر کے اقدامات ہیں, ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے. اور انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا ان کے اپنے الفاظ میں, آنے والے برسوں میں ہم اس سرکاری دورے کو انتہائی تعصب کے ساتھ یاد کریں گے کہ ہم تاریخ میں غلط جانب تھے. تو سمن یہ الفاظ تھے لندن کے میئر صادق خان کے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور میکسیکو کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ میکسیکو سے امریکہ آنے والی درآمدات پر اضافی ٹیکس عائد کرنے سے دونوں ملکوں کی معیشت متاثر ہوگی. اس اضافی ٹیکس کا مقصد میکسیکو پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ لاطینی امریکہ سے براستہ میکسیکو امریکہ آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکے. میکسیکو کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیکسوں سے تارکین وطن کی آمد کو روکنے میں بہت کم مدد ملے گی, لیکن اس سے معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہو کی رپورٹ ہے کہ یہاں امریکہ میں بھی چند قانون ساز اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے.
امریکی ریاست ٹیکسس اور میکسیکو کی مشترکہ سرحد 2000 کلومیٹر طویل ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بین الاقوامی پلوں اور سڑکوں سے جڑے ہوئے ہیں. پیر کے روز یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ریاست ٹیکسس سے ریپبلکن جماعت کے سینیٹر جان کارنائن کا کہنا تھا کہ دونوں کی معیشتوں کا انحصار مضبوط تجارتی روابط سے ہے. سینیٹر جان کا کہنا تھا, یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ اپنی جنوبی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے کسی بھی قسم کے اقدامات اٹھاتے ہوئے ہمیں امریکی معیشت میں میکسیکو کے اہم کردار کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کارنائن کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کا مسئلہ امریکہ میں پناہ دینے والے قوانین میں سکم کی وجہ سے ہے اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا ضروری ہے. سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹ جماعت کے لیڈر سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے وسطی امریکی ملکوں کو دی جانے والی امداد بند کر کے جنوبی سرحد پر بحران کو بدتر کر دیا ہے. سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا,
It's a completely self-inflicted wound to our national security.
یہ ہر لحاظ سے قومی سلامتی پر خود سے لگایا گیا زخم ہے, جس سے یہ مسئلہ جس کی صدر صاحب شکایت کرتے ہیں ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑ گیا ہے. اسی دوران میکسیکو کے اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل ایک وفد نے یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ مجوزہ ٹیکسوں پر اپنا موقف پیش کیا. میکسیکو کے وزیر خارجہ مارسیلو ایبرارڈ کا کہنا تھا, میکسیکو نقل مکانی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کاوشوں میں دو تین متبادلات پیش کیے گئے ہیں جن میں میکسیکو کی جنوبی سرحد پر نقل مکانی کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانا, پناہ گزین قرار دیے جانے کے لیے درخواست دینا, اور جو ٹھہرنا چاہیں یا وہ جو میکسیکو کی جنوبی ریاستوں میں کام کرنا چاہیں ان کے لیے قانونی طریقہ کار اپنا کر کام کرنے کا پرمٹ حاصل کرنا شامل ہیں. میکسیکو کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کے بغیر امریکی سرحد پر رواں سال مزید 2.5 لاکھ پناہ گزین جمع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میکسیکو کی اشیاء پر ٹیکس عائد کرنے سے یا لاطینی امریکہ کے لیے امداد روکنے سے وسطی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے گی. میکسیکو کے وزیر زراعت وکٹر ویلیلو بوس نے محصولات عائد ہونے کی صورت میں دونوں جانب اس کے اثرات پر بات کی. اگر یہ ٹیکس عائد ہو جاتا ہے تو صرف زراعت پر اس کے اثرات کا تخمینہ 1.4 ارب ڈالر ہوگا. اس کے معنی تقریباً 3.8 ملین ڈالر یومیہ ہیں جو دونوں جانب اپنے اثرات مرتب کریں گے, خاص کر صارفین پر. میکسیکو کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کو مل کر ان ملکوں سے بات کرنا ہوگی جن کے عوام سب سے زیادہ وہاں سے بھاگ کر امریکہ میں پناہ لینا چاہتے ہیں. ان ممالک میں ایل سیلواڈور، گوئٹیمالا اور ہنڈورس شامل ہیں جہاں غربت، جرائم اور تشدد عروج پر ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ ایک بار پھر اپنے یورپی اتحادیوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ چین کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی واوے سے بقول اس کے درپیش سیکیورٹی کے خطرات سے محتاط رہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ اپیل ایک ایسے وقت کی ہے جب یہ ملک اپنے 5G نیٹ ورکس تشکیل دے رہے ہیں. انہوں نے واوے کی جانب سے مداخلت کے طریقہ کار کے خلاف یکجہتی کی اپیل کرتے ہوئے کہا,
We've been clear. Our ask is that our allies and our partners and our friends don't do anything that would endanger our shared security interests or restrict our ability to share sensitive information. Friends speak to each other quite honestly and we had the opportunity to do that today. میں واضح ہیں,
ہمارا فرض ہے کہ ہمارے اتحادی اور ہمارے پارٹنر اور ہمارے دوست کچھ ایسا نہ کریں جو سیکیورٹی سے متعلق ہمارے مشترکہ مفادات کو خطرے میں ڈال دے یا حساس نوعیت کی معلومات شیئر کرنے کی ہماری اہلیت کو محدود کر دے. دوست ایک دوسرے سے دیانتداری کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس آج ایسا کرنے کا موقع ہے. ہم چین کے ساتھ کسی چھوٹے سے مقابلے سے خوف زدہ نہیں ہیں.
We're not afraid of a little competition from China. I know the people of the Netherlands aren't either. We want to compete on a free, fair, open, reciprocal basis. And I know if we do that, both the Netherlands and the United States will continue to be
انہوں نے مزید کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اسی طرح نیدرلینڈز کے عوام بھی نہیں ہیں. ہم ایک آزاد، منصفانہ، شفاف اور باہمی بنیاد پر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو نیدرلینڈز اور امریکہ بدستور کامیاب اقتصادی ملک رہیں گے. پومپیو نے یہ بیان اپنے ڈچ ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب اطلاعات کے مطابق ڈچ انٹیلیجنس ایجنسی نے ایسے سافٹ ویئر میں مبینہ خفیہ بیک ڈورز کے بارے میں تفتیش کی ہے جو واوے کو صارفین کے ڈیٹا تک ایسی رسائی دے سکتا ہے جس کا اسے اختیار نہیں ہے. واوے کے سی ای او نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی صارفین کی خفیہ معلومات کو شیئر نہیں کرے گی اور انہوں نے پومپیو کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ اس کمپنی کو بیجنگ کنٹرول کرتا ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سندھ کی مخصوص سندھی ٹوپی دنیا بھر میں اس صوبے کی قدیم ثقافت کی پہچان ہے, لیکن اس کے بنانے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس محنت طلب قوم میں معاوضہ انتہائی کم ہے. سکر سے کرن مرزا کی رپورٹ.
محمد یعقوب گزشتہ 40 سال سے ہاتھ سے ٹوپیاں بنا رہے ہیں. ماہر کاریگر ہونے کی وجہ سے ان کی بنائی ہوئی ٹوپیوں کو لوگ بے حد پسند کرتے ہیں. محمد یعقوب کہتے ہیں کہ ایک ٹوپی بنانے میں انہیں کم از کم 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں.
ایک ایک چیز کو بنا کے سارا تاغا بھرنا پڑتا ہے, محنت کا کام. 3,000 کی 2,500 کی بیچتے ہیں, ہول سیل میں بازار میں جا کے 5,000 کی بکتی ہے, 4-5,000 کی.
صوبہ سندھ میں سر پر ٹوپی پہننا باعث عزت سمجھا جاتا ہے.
اس کا بغیر ہمارا جیسا ہم پورا لباس نہیں ہے ہمارا, اگر ہم کو ٹوپی نہیں ہو تو شادیوں میں ایسی خوشیوں میں جو ہے اچھا والا لیتا ہے, باقی دنوں میں ہم یہ شادی ٹوپی پہنتا ہے.
ہاتھ سے بنائی جانے والی ٹوپیاں دیدہ زیب ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی پائیدار بھی ہوتی ہیں. ان کی قیمت مشینی ٹوپیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور اسی لیے یہ بہت سے صارفین کی پہنچ سے اب باہر ہوتی جا رہی ہیں.
جتنی ان کی محنت ہے اس کے حساب سے پیسہ ان کو نہیں مل رہا ہے. پہلے کے لوگ جو تھے نا, ان کے کام میں صفائی تھی اور لوگ پہنتے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ چیز صاف بنی ہوئی ہے, اچھے پیسے دے جاتے تھے. وہ جب مشین پہ آ گئے, غربت زیادہ ہو گئی, اس وجہ سے یہ سستی ٹوپیاں زیادہ لے رہے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ سندھی ثقافت کی پہچان ان دیدہ زیب ٹوپیوں کو ہاتھ سے بنانے والے کو کم معاوضہ مل رہا ہے, جس سے دستکاری کے اس فن کو سیکھنے کا رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر.
پاکستان میں اس رات کے 11 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں, معاف کیجیے گا, پاکستان میں اس رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر پیٹرک ڈیر۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔